بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم في سيرة دروس جاريه آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 36، جنگ بدر، اسلام کا پہلا فیصل کن معرکہ کے تعلق سے بات کرتے ہیں. جنگ بدر کا قصہ سورۃ الانفال میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے، اور صحیح بخاری مسلم میں بھی یہ قصہ موجود ہے مختصرا، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی. میں کوشش کروں گا کہ جو اس جنگ کے تعلق سے صحیح باتیں ہیں اور قصے ہیں میں وہ بیان کروں، کیونکہ بعض ضعیف روایات بھی آئی ہیں جن کی میں نشاندہی ساتھ کرتا جاؤں گا. جنگ بدر کے تعلق سے ہم پہلے بھی بہت کچھ جانتے ہیں، کوئی نئی باتیں نہیں ہوں گی، ظاہر جو ہم جانتے ہیں اسی کے تعلق سے ہی ہوگا، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے میں قصہ بیان کرتا ہوں، اور پھر اس قصے میں سے جو اہم پیغام ہے انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مومنوں کو جنگ کی، اور پچھلے دروس میں میں نے بیان کیا تھا کہ جہاد کے مرحلے کس طریقے سے وجود میں آئے. پہلا مرحلہ کفولیت کا تھا، ہاتھ روک لے، یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا مکہ میں. پھر مدینہ میں ہجرت کے بعد اجازت کا مرحلہ آیا ہے، اذن للذین یقاتلون بینہم ظلموا، اجازت کا مرحلہ. اور پھر اسی مرحلے کے ساتھ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ان سے تم جنگ کرو بدلہ. فقاتلوا الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، حد سے نہ گزرو، ظلم نہ کرو. اور پھر چوتھا مرحلہ، یا بعض مورخین کے تیسرا مرحلہ بعض علماء کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک پہلا مرحلہ کفولیت ہے، دوسرا مرحلہ اجازت کا ہے، اور اسی مرحلے میں صرف بدلہ لینا ہے جن لوگوں نے تم سے جنگ کی ہے. اور تیسرا مرحلہ ان علماء کے نزدیک ہے کہ وقاتلوا المشرکین کافر، سارے مشرکین کے خلاف جنگ کرو. یہ مرحلے تھے جہاد کے، اور جنگ بدر سے پہلے جو جنگیں تھیں، غزوات اور سرایا تھے، اس پر بھی ہم نے بات کی ہے. جنگ بدر کا مختصر سا قصہ، اس جنگ کا سبب کیا ہے، کیا بنا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ غزوہ عشیرہ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے کے لیے نکلے تھے مدینہ سے. یہ قافلہ تجارتی قافلہ تھا جو مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، یہ قافلہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ نکلا، لیکن واپس تو آنا ہی تھا. تو جنگ بدر کا اصل سبب یہی قافلہ ہے. کیا وجہ ہے؟ مشرکین عرب، مشرکین قریش کا تجارتی قافلہ جو شام سے مکہ کی طرف واپس لوٹ کر آ رہا تھا، اسی قافلے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس قافلے کے لیے تیاری کریں. اور یہ حکم جو تھا یہ جنگ کے لیے نہیں تھا، جنگ کو پری پلان جنگ نہیں تھی. ابھی پتہ نہیں ہے مومنوں کو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہے کہ جنگ ہونے والی ہے یا جنگ ہوگی. وہ یہ کہ وہ قافلہ جب واپس آ رہا تھا، اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے اور تقریباً 50,000 دینار سونا تھا اور 50,000 دینار تقریباً 250 کلو سونا بنتا ہے. 250 کلو کی بات ہو رہی ہے, گرامز کی بات نہیں ہو رہی, یہ کلو گرام ہے, اتنا سونا تھا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اپنے پیارے صحابہ میں سے دو صحابہ کو بھیجا, سیدنا طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو. طلحہ بن عبید اللہ اور سیدنا سعید بن زید, یہ دونوں کون ہیں؟ بارک اللہ, عشر مبشر میں سے, بارک اللہ فیک, جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بھیجا, جا کے دیکھے قافلے کا کچھ حال ہمیں دیں. یہ دونوں دور تک گئے, قافلے کو دیکھا, اندازہ لگایا 1,000 اونٹ ہے, اتنا کچھ ہے, پھر جلدی سے واپس آئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں. اور اس پورے بڑے قافلے کے لیے حفاظت کے لیے جو چوکی دار تھے یا باڈی گارڈز تھے کتنے تھے؟ 40. اڑھائی سو کلو سونا اور 40 محافظ, عجب بات ہے کہ نہیں؟ نہیں, عجب بات نہیں ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عرب جو ہے معروف ڈکیت تھے, عرب قبائل جو ہیں معروف ڈکیت تھے, لڑائی جھگڑے میں لوٹ مار میں استاد تھے, اچھا لفظ ہے استاد تھے. لیکن جب قریش کا معاملہ ہوتا تھا, کیونکہ اہل حرم ہیں, تو کوئی بھی قدم نہ بڑھاتا اور ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہ کرتا. ان کو ڈر تھا کہ اہل حرم ہے, اگر ان کو لوٹا تو پھر ہمارا کچھ بچے گا نہیں. اس لیے 40 محافظ مقرر کر دیے گئے. خطرہ جو تھا وہ تھا صرف اور صرف مدینہ والوں سے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو حکم کسی کو ضرور نہیں دیا کہ بھئی سب نے چلنا ہے, جنگ پہ جا رہے, نہیں, اعلان عام تھا جو بھی آنا چاہتا ہے آ جائے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 314 تقریباً ساتھی صحابی جو ہیں وہ تیار ہو گئے اور گھر سے نکلے قافلے کے لیے. مکمل ساز و سامان بھی نہیں تھے جنگ کا, اور جو 314 تھے ان کی تفصیل یہ ہے کہ 83 مہاجرین تھے, 83, اور باقی انصار تھے ان میں سے 61 اوس میں سے تھے, قبیلہ اوس میں سے 61 تھے, اور قبیلہ خزرج میں سے 170 تھے, 170. ٹوٹل کتنی بنے؟ 314. اور دو گھوڑے تھے صرف, دو گھوڑے, گھوڑ سوار سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا مقداد بن اسد رضی اللہ عنہما تھے. سیدنا زبیر گھوڑے پہ تھے, دوسرے سیدنا مقداد تھے, اور ٹوٹل 70 اونٹ تھے جن میں باری باری تین تین صحابہ باری باری سوار ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقیوں کے لیے تو ایک اونٹ, یعنی تین تین کے ایک اونٹ, ایک تو ہونا چاہیے تھا نا قائد اعظم کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, ان کے لیے بھی ایک اونٹ تھا, ان میں تین سوار تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو اور بھی تھے. انصاف دیکھیں آپ, سبحان اللہ, دنیا میں کبھی آپ نے ایسا کوئی قائد دیکھا ہے؟ سربراہ, بادشاہ, اب سن بادشاہ تو نہیں ہے, لیکن کبھی دنیا میں کبھی آپ نے ایسی کوئی شخصیت دیکھی ہے جو سب سے بڑے قائد ہیں, جب حکم دیا ہے تو ایک اونٹ پر تین صحابی جائیں گے, خود بھی اپنے لیے صرف ایک اونٹ نہیں رکھا بلکہ اپنے ساتھ دو اور بھی ساتھی تھے, اور باری باری, جانتے باری باری کیا مطلب ہے, کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور اونٹ پر دوسرے صحابی بیٹھے تھے, اور آپ علیہ وسلم کے ساتھ جو دو صحابی تھے ان میں ایک تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے سے سیدنا مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ، سیدنا مرثد اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ. مدینہ میں جو امامت تھی، مدینہ کا انتظام، مدینہ کا گورنر بنایا اپنے پیچھے سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو. سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم معروف نبینا صحابی ہیں، اور پھر اس لشکر کی تنظیم کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، سسٹم ہے. اگرچہ قافلے پر حملہ کرنا ہے لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے. اگرچہ وہاں پہ پتہ چلا کہ 40 لوگ ہیں، پھر بھی اندھا دھندھا اٹیک نہیں کرنا، اندھا حملہ نہیں کرنا، ایک منظم طریقے سے جانا ہے، کیونکہ مسلمان مومن کی جان قیمتی ہے، اور کافر کو بھی صرف قتل کرنا مقصد نہیں ہے. یاد رکھیں، جہاد کا مقصد صرف قاتل کا سر نہیں ہے، جہاد کا مقصد ہے اس دین کی سر بلندی، کلمہ توحید کی سر بلندی ہے، اور مسلمان مومنوں کا جان، عزت اور مال کی حفاظت ہے. اب تقسیم دیکھیں، لشکر کی تنظیم دیکھیں. آپ دو قسم کے مسلمان ہیں، مہاجرین اور انصار. مہاجرین کا علم جو ہے، جھنڈا جو ہے، سربراہی جو ہے سیدنا علی بن ابی طالب کو دی. سیدنا علی مہاجرین کے بڑے تھے، اور انصار کے سربراہ تھے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اور جو عام کمان تھی، اس کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا، اور وہ تھی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس. سیدنا مصعب کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے آئے تھے مدینہ میں، مکہ سے ہجرت کر کے، اور اہل مدینہ کو تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی انصاف، ان کو پیچھے نہیں رکھا، جو سب سے بڑا جھنڈا تھا ان کے ہاتھ میں دیا. سبحان اللہ. دائیں طرف میمنہ پر، ہمیشہ آگے گھوڑ سوار ہوتے ہیں نا، تو دائیں طرف سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ تھے، زبیر بن عوام، اور بائیں طرف سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو ساقہ تھے، جو پیدل چل رہے تھے، ان کی کمان جو ہے وہ سیدنا قیس بن ابی صعصع کے ذمہ تھی. اور جو جنرل کمان تھی، جو قائد اعظم تھے سب کے، وہ تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تنظیم دیکھیں کس طریقے سے. اسے کہتے ہیں جہاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. جو سے جذبات سے کام نہیں لینا، صرف حملہ نہیں کرنا، صرف کافر کو نقصان نہیں پہنچانا، ورنہ 40 کہاں اور 314 کہاں، کوئی مقابلہ ہے؟ چلے جاتے یوں حملہ کر دیتے. یہ سارے تنظیم جانتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ایک بھی مسلمان مومن کا خون بغیر حق کے ضائع نہ ہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے. تنظیم تو کر سکتے ہیں کہ نہیں، طریقے تو درست کر سکتے ہیں کہ نہیں، باقی زندگی موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اسی لشکر کو لے کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اور کیونکہ بدر کا راستہ جو ہے وہ معروف راستہ تھا، وہیں سے قافلے، اس کے ارد گرد، اس کے گرد نواح سے قافلے نے گزرنا تھا، یہ معروف راستے تھے کہ یہیں سے کہیں سے، یعنی بدر اور مدینہ کے بیچ میں جو جگہ ہے، یہیں سے کہیں سے گزر ہونا ہے، اور بدر کی جگہ جو ہے وہ ایک بہترین جگہ ہے وہاں پہ رہنے کے لیے، انتظار کرنے کے لیے. ابو سفیان دوسری طرف اب چلتے ہیں، اس قافلے میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، کیا ہو رہا تھا؟ اب چلتے ہیں اس قافلے کی طرف. ابو سفیان آپ جانتے ہیں کہ بڑا ذہین انسان تھا، جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی، دعات العرب میں سے, یعنی عرب کے جو عقل مند سمجھدار حکمت والے لوگ تھے ان میں سے ایک شخص تھا. ابو سفیان کو خطرہ تھا کہ پہلے تو ہم بچ کے نکل آئے, واپسی کا راستہ ہم نے واپس جانا ہے, اب ایک خدشہ دل میں ہی ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ ہمارے پاس وقت کچھ بھی نہیں تھا, صرف پیسہ تھا, اب تجارت کا مال ہمارے پاس اور 250 کلو سونا جو ہے کم مال نہیں ہے, یعنی پوری قریش کی ریڑھ کی ہڈی سمجھنے آپ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یعنی پتہ لگایا اور یہ پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پھر ایک بہترین موقع تھا دشمن کو اکانومیکلی اقتصادی نقصان پہنچانے کا. جنگیں کیسی ہوتی ہیں, بغیر پیسے کی جنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. اور میں نے پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لوٹ مار ہیں, یہ ایک نعوذ باللہ ایک لوٹروں کا دستہ تھا, نعوذ باللہ, یہ جاہل لوگوں کا نظریہ ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ جاری ہے, یہ جنگ تھی, مشرکین مکہ نے جنگ کی ہوئی ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ یہودیوں کو پیغام بھیجا, مشرکین عرب مکہ سے منافقین کو پیغام بھیجا, اگر تم نہیں کرتے کچھ تو پھر ہم کرتے ہیں, محمد کو نکالو, ساتھ کو نکالو مدینہ سے, دھمکیاں دے رہے تھے بار بار, تو جنگ تو جاری تھی. اب میدان جنگ میں اگر دشمن کا مال لے لیا جائے تو مال غنیمت ہے کہ نہیں؟ اسے لوٹ مار کسی طریقے کی کتاب میں ہو سکتا ہے؟ لوٹ مار کس کی ہوتی ہے؟ وہ لوٹیرے ظالم ہوتے ہیں نا, مال غنیمت ظلم ہوتا ہے کیا؟ جب جنگ میں جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی انصاف کرنے والے نہیں ہیں. لیکن دشمنان اسلام نے جب وہ کچھ اور نہ ملا ان کو, تو اسلام اور مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام کرنے کے لیے جو ان کے پاس چند باتیں تھیں اس میں سے ایک یہ بھی بات ہے, جو ان کے اپنے نظام کے مطابق کافروں کو نظام دیکھنے, آپ جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر جو بھی ہاتھ میں آتا ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ جو غالب ہوتا ہے, اس کا حق ہوتا ہے. بہرحال ابو سفیان کو یہ خدشہ تھا, تو ابو سفیان نے جب ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں سے ایک شخص سے پوچھا, یہاں پر کوئی شخص کسی کو دیکھا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہاں پر دو لوگوں کو میں نے دیکھا تھا جو آئے تھے اور اس کنویں سے پانی لیا پھر یہاں سے چلے گئے. تو ان کو حلیہ کو سن کر طریقہ دیکھ کے ابو سفیان نے کہا, کون سا کنواں؟ اس کنویں کی طرف گئے اور وہاں پر جو جانور کے فوالات تھے ان کو کھول کے دیکھا تو کھجور نکلی, کھجور کے جو گٹھلی ہے نوا وہ نکلی, اور معلوم ہوا کہ یہ مدینہ سے آئے ہیں. کھجور گٹھلی سے پہچان لیا کہ یہ کھجور یہاں کی نہیں, مدینہ کی کھجور ہے یہ. تو فوراً اپنے ساتھیوں کو کہا کہ راستہ بدلنا ہے, اور فوراً ایک شخص جس کا نام ضمضم بن عمر غفاری ہے اجرت پہ لے کے مکہ کی طرف بھیجا. اور یہ شخص جو ہے, اور عرب میں یہ یاد رکھیں ایسے لوگ بھی تھے جو پروفیشنل تھے, کس چیز میں؟ اعلان کرنے میں, چوخ و پکار میں, اگر مدد طلب کرنے میں اسپیشلسٹ تھے. ان میں سے ایک شخص یہ ضمام بھی تھا, کرائے پہ لیا, اور ان کا خاص طریقہ تھا, تیز رفتاری سے مکہ کی طرف روانہ ہوا. پیغام یہ تھا کہ اے اہل مکہ آؤ, اپنے مال کو بچانا ہے تو بچا لو, یہ پیغام دے کے بھیجا. لیکن طریقہ کیا تھا دیکھیں, ان کا اسپیشل طریقہ تھا. جب وہاں پہ پہنچے تو جس اونٹ پہ تھے پہلے تو اس کے ناک پہ چوٹ لگائی, خون بہا, اور پھر کجاوے کو الٹا دیا اور اپنا کرتا پھاڑ دیا اور اس اونٹ پر کھڑے ہو گئے اور چیخ چیخ کر آواز دی, اے اہل مکہ, اے اہل مکہ, جو مال تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے دھاوا بول دیا, دھاوا بولنے جا رہے ہیں, پر مجھے یقین ہے کہ تم اسے پا نہ سکو گے, یعنی تمہارا مال گیا تمہارے ہاتھوں سے. الغوث الغوث الغوث, مدد کے لیے نکلو, مدد کے لیے نکلو, مدد کے لیے نکلو. بس یہ آواز سننی تھی. تو مشرکین مکہ جتنے بھی تھے سارے اکٹھے ہوئے اور پوری یعنی غیظ اور بغض اور نفرت میں, نفرت آج پہلے سے دل میں سلگ رہی تھی, تو سب اکٹھے ہوئے اور ہر گھر سے ایک ایک شخص نکلا. دیکھیں آپ, کم سے کم ایک شخص ہر گھر سے. انہوں نے کہا آج نہیں چھوڑیں گے ہم. ان میں سے ایک شخص نہیں نکلا, ابو لہب. ابو لہب جنگ بدر میں ساتھ نہیں تھا اس لیے بچ گیا تھا, لیکن اس نے کیا کیا, اپنی جگہ ایک مقروض شخص کو بھیج دیا. دیکھیں قرض کہاں تک لے جاتا ہے. جاہلیت کا قرض, سودی قرض جو ہے یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ انسان بک جاتے ہیں. اس کا میں نہیں جانا, میرے طرف سے یہ شخص جائے گا. مقروض ہو تم, تمہارا قرض میں نے معاف کیا, لیکن میری جگہ جاؤ جنگ میں. اور شخص کو جانا پڑا, قانون تھا. آج بھی یہ قانون ہے کہ نہیں؟ کون سا قانون ہے؟ غلامی کا تو نہیں رہا, لیکن آپ کا پورا مال ضبط ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ سود قرض واپس نہیں کرتے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے جس نے بھی سود قرضہ لیا ہے وہ شخص ہلاک ضرور ہوا ہے. اسے سود سے بچو, قرضے سے بچو, کچھ بھی ہو جائے. بعض بچوں کی تعلیم کے لیے, اچھی تعلیم کے لیے, یا گھر بنانے کے لیے, یہ بھائی کرائے پہ رہو, بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھاؤ, کوئی حرج نہیں ہے. اپنے اخراجات کم کرو, کوئی حرج نہیں ہے. گاڑی سے بہتر سائیکل ہے, موٹر سائیکل ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سودی قرض سے اللہ کے لیے بچو, واللہ تباہی ہے. دنیا میں بھی ذلت اور خواری ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے, نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بہرحال ایک قبیلہ بنو عدی نے ساتھ نہیں دیا اور اس قبیلے نے انکار کیا کہ ہم نہیں جاتے جنگ کے لیے. 1300 بندہ ایک لمحے میں اکٹھا ہو گیا. 1300, 300 نہیں 1300. اور تقریباً 100 گھوڑا اور 600 ڈھالیں, مکمل تیاری. اور سپہ سالار جہالت کے باپ ابو جہل عمر بن ہشام تھے. اونٹ کتنی تھے؟ اونٹ اللہ اعلم, روزانہ 10 اونٹ ذبح ہوا کرتے تھے. آپ خود جانے کتنے اونٹ ہوں گے. پھر ایک ضعیف روایت میں یہ قصہ ہے کہ بنو بکر جو ہیں وہ جو خطرہ محسوس ہوا تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے, تو سراقہ بن مالک بن جشعم کی شکل میں ابلیس آیا اور اس نے ان کو روکا. یہ روایت ضعیف روایت ہے کہ شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کی. اس کے بعد ابھی راستے میں تھے مکہ کا لشکر, ابو جہل کی قیادت میں راستے میں تھے کہ وادی عثمان سے آگے جب جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا کہ ہم بچ گئے ہیں اور پورا مال حفاظت سے لے کر آ رہے ہیں, آپ لوگ واپس چلے جائیں. ہوا کیا تھا, جب معلوم ہوا ابو سفیان کو تو راستہ بدل لیا. راستہ کیسے بدلا کہ بدر کی جگہ سے گزر رہا تھا, بالکل ہٹ کے ساحل کی طرف آ گئے, دور چلے گئے. لیکن بدر سے ساحل کتنا دور ہے, سمندر جو ہے وہاں تک آئے. اور بدر اپنے بائیں طرف چھوڑ دیا. جانا کہاں سے تھا, بدر بائیں طرف ہونا چاہیے تھا نا. اب بالکل راستہ تبدیل کر کے ساحل کی طرف آ گئے اور وہاں سے بچ نکلے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جحفہ میں مکی لشکر کا آپس میں تھوڑی سی پھوٹ ہو گئی. پھوٹ یہ پڑی کہ جس مقصد کے ہم نکلے تھے مقصد تو پورا ہو گیا اور ہمارا مال سارا محفوظ واپس آ رہا ہے, اب آگے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ابو الجہل نے کہا اللہ کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم وہاں جا کر بدر کی جگہ پہ جا کر 3 دن قیام نہیں کریں گے, وہاں پر اونٹ ذبح کریں گے, کھائیں گے, پئیں گے, شراب پئیں گے, پلائیں گے, گانے بھی ہوں گے, رقص بھی ہوں گے, تاکہ سارے عرب جان لیں کہ ہم کون ہیں, اور پھر کوئی بھی ہمت نہ کر سکے ہمارے سامنے آنے کی. اخرس بن شریق نے مشورہ دیا اپنے حلیفوں کو, اپنے ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ تھے, کہ بھئی ہم تو آگے نہیں بڑھنا چاہتے, ہم آئے تھے جس مقصد کے, مقصد پورا ہو گیا. یعنی عرب میں سمجھدار لوگ بھی تھے کہ مقصد جس کے لیے ہم باہر نکلے ہیں وہ مقصد تو پورا ہو گیا, ہمارا مال بچ گیا ہے, ہم کیوں آگے جائیں, اس لیے ہم تو نہیں جانا چاہتے. بنو زہرہ کے 300 بندوں نے ان کی بات مان لیا اور پورا جو قبیلہ بنو زہرہ ہے وہ آگے نہیں بڑھے اور 300 بندے واپس لوٹ گئے اخنس بن شریق کے ساتھ. کتنے باقی بچے؟ 1000. 1000 آگے بڑھا اور بدر کے قریب پہنچ گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جس جگہ پہ منتظر تھے یہاں سے قافلہ گزر گیا, پتہ چلا قافلہ تو نکل گیا, اور یہ بھی خبر ملی کہ مشرکین جو ہیں وہ بدر کے مقام کے قریب پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر وہ 3 دن کا قیام کرنے والے ہیں, اور مکمل دھمکی دے رہے ہیں, یعنی اگر ہمت ہے تو ہمارے سامنے آؤ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب 2 ہی راستے تھے. ایک راستہ آگے بڑھنے کا تھا اور اگر جنگ بھی ہوتی تو ہو جائے, لیکن ان کو اس اقدام سے روکنا ضرور ہے مشرکین کو, ان کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اور ان کے اس اقدام کو ناکام کرنے کے لیے, اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے قدم آگے بڑھانا تھا, اور تاکہ یہ پتہ چلے سب کو کہ اگر ان کو چھوڑ دیا گیا تو پھر جو ارد گرد عرب قبائل ہیں وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے, یہ صرف کہنے والے بولنے والے لوگ ہیں, ان سے تو یہ جو ان کے اپنے تھے یہ بھی ان کو دھمکا کر چلے گئے, ان کو کچھ نہ بگاڑ سکے. اور دوسری بات یہ بھی ممکن تھا کہ وہ بدر سے ہوتے ہوئے آگے مدینہ پر حملہ کر دے, پھر کیا ہوتا؟ دوسرا کہ پیچھے چلے جائیں, یہ بالکل مناسب نہیں تھا, اور خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے. تو آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ باقی رہا, اور اللہ کے پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ لیا, آگے بڑھے نہیں, پہلے مشورہ ہے, اگرچہ آگے بڑھنا چاہیے یہی حق ہے, لیکن جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کا بھی کوئی حق ہے. اور اصل مسئلہ جو تھا وہ کیا تھا؟ انصاف دیکھیں آپ, مشکل ترین وقت میں بھی انصاف دیکھیں آپ. سب سے زیادہ کون تھے؟ مہاجرین یا انصار؟ انصار تھے. 314 میں ایسے 83 مہاجرین، باقی تو انصار تھے نا. بیعت العقبہ میں جو معاہدہ ہوا تھا کیا ہوا تھا؟ کہ انصار نے حفاظت کر مدینہ کے اندر ہے، مدینہ سے باہر؟ اندر ہی حفاظت کرنی ہے، باہر کا عہد تو نہیں تھا نا. اب ایک نئی بات آ گئی، مدینہ سے باہر، بدر مدینہ کے اندر ہے، باہر ہے؟ باہر ہے. اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ اگرچہ مومن ہے، آپ سلوں کو یقین ہے، ایک اشارے پر بھی جان دے دیں گے، آگے بڑھیں گے، لیکن انصاف کا کیا تقاضا ہے؟ جب عہد جس چیز پہ ہوا ہے وہ عہد تو باقی ہے، اس عہد سے میں یہ نہیں تھا کہ مدینہ کے باہر بھی آپ لوگوں نے جنگ کرنی ہے. اب ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست بھی نہیں کہا تاکہ کسی کا دل نہ دکھے، بھائی انصاری ہو، آپ لوگوں کو تو وعدہ یہ کیا تھا کہ آپ نے اندر حفاظت، ابھی آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہو سکے کوئی مروت میں آ جائے اور یہ کہہ دے نہیں آپ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت عملی دیکھیں آپ، زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ سب اللہ کے نکلے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، سب کو بٹھا کے، کیا مشورہ ہے؟ آگے بڑھیں نہ جائیں، پیچھے چلیں؟ باتیں یہ ہیں، سمجھ رکھیں. جب یہ خبر سنی صحابہ کرام نے کہ اب جنگ کی باری آئی ہے، اب مقابلہ کرنا ہے مشرکین کا، میں سورۃ الانفال انشاءاللہ آخری درس میں جو جنگ بدر کا ہوگا وہیں سے انشاءاللہ چند اہم باتیں، وہ یہ قصہ دوبارہ ہم سنیں گے سورۃ الانفال سے، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے بعد اس قصے کو کیسے بیان فرمایا اپنی پیاری کلام میں، وہاں سے دیکھیں گے. لیکن میں چند الفاظ آپ کو بتاتا ہوں ابھی. جب یہ خبر سنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، کراہت محسوس کر رہا تھا، نہیں چاہتا تھا آگے بڑھے، نہیں چاہتا تھا، یعنی دل میں ایک بشری تقاضے کے اعتبار سے ان کی سوچ کے بالکل مخالف کام ہو گیا، یہ کراہت وہ کراہت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ تو کہ صحابہ اکرم بڑے بہادر تھے، یہ تو کیا بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ گواہی دے رہے ہیں، اور روافض ایسی آیتیں پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ صحابہ اکرام کا حال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا، فَرِيقًا سارے مومن ہیں کیا؟ فَرِيقًا، فریق طائفہ چھوٹے سا گروہ، چند لوگوں کے دل کی حالت ایسی ہوئی، کوئی منافق تھا ان کے بیچ میں؟ کوئی منافق نہیں تھا، سارے مومن تھے، سارے صحابہ تھے، لیکن بشر تھے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت کو بیان کرتی ہے، گھر سے پیارے ہی سر، لیکن حق حق ہے نا، سچ سچ ہے، تاکہ وہ بھی جب قرآن یہ پڑھے تو پتہ چلو کہ حالت اس وقت کیا تھی. سبحان اللہ، یہ بشریت کا تقاضا ہے، اور یہ ہرگز معنی نہیں ہے اس آیت کریمہ کا کہ انہوں نے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کیا، یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے راستے اپنی جان دے دیں، ہرگز یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے آپ خود اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں، اچانک اس کام سے ہٹ کر کچھ اور کام ہو جاتا ہے، ناگواری سی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بعض کو فرض نماز میں بھی آپ صبح اٹھتے ہیں تو تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. یہ ہمارا احسن جماعت کا یہ عقیدہ کہ ایمان بڑھتا بھی کم بھی ہوتا ہے. تو جا تو رہے تھے قافلے کے لیے، 40 لوگ تھے، ہم 314 تھے، مسئلہ تو تھا ہی نہیں، اب اچانک آزمائش آ گئی ہے، اب معاملہ 40 کا نہیں ہے، معاملہ 1000 کا ہے. اچھا پتہ کیسے چلا 1000 کا معاملہ ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے بدر کے قریب مشرکین آئے ہوئے ہیں، تو اپنے صحابہ کرام کو بھیجا، جا کے دیکھو کہاں ہے کیسے ہے. تو انہوں نے ایک غلام پکڑ کے لے آئے, ایک غلام مشرکین کا ملا ان کو لے آئے. جو روایت ابن اسحاق نے روایت کی ہے انہوں نے کہا, کہ دو غلام تھے. یہ ضعیف روایت ہے جس کے آخر میں یہ لفظ ہے کہ یہ اہل مکہ ہیں, یعنی مکہ نے اپنے جگر کو ٹکڑوں کو تمہارے حوالے کر دیا. یہ جو ہزار لوگ آئے تھے بڑے بڑے سردار سمجھے نا, یہ ضعیف روایت ہے. لیکن جو صحیح مسلم کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ ایک غلام ان کے ہاتھوں آ گیا. اب یہ بھی ایک بڑا پیارا قصہ سن لیں. غلام کو پکڑ کے لے کے آئے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میدان جنگ کے قریب نماز. یہ جہاد نبوی کی ہم بات کر رہے ہیں, ذرا اس بیک گراؤنڈ میں ذرا ہمیشہ, اس لیے میں نے پہلے سے کہا کہ بیک گراؤنڈ یہ رکھیں آپ نے کہ جہاد نبوی ہو رہا ہے, دیکھیں ذرا فرق. نماز پڑھ رہے تھے تو بعض صاحب پکڑ کے لے کے آئے اور اسے مارنا شروع کیا, بتاؤ تم کون ہو, تم ابو سفیان کے آدمی ہو نا. اب بار بار اسے مار گئے تو ابو سفیان کے آدمی ہونا, کیونکہ ان کو چاہیے تھا قافلہ. وہ شخص کہتے ہیں نہیں, ہم مکہ سے آئے ہیں, میں ان کا غلام ہوں, میرے ساتھ ابو جہل ہے, عتبہ ہے, فلاں فلاں. کہتے ہیں جھوٹ بولتے, اسے پھر مارنا شروع کیا. تو ابو سفیان کی طرف سے ہونا, سچ سچ بتاؤ. ابو سفیان کا نام لیتا تو صحابہ رک جاتے. جب وہ کہتا کہ نہیں میں مشرق عرب کے ساتھ ہوں, پھر مارنا شروع کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام سے فرمایا, بعض صحابہ سے جو اس وقت مار رہے تھے اسے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, جب اس نے سچ بولا اسے مار رہے تھے, اب جب اس نے جھوٹ بولا اسے مارنا چھوڑ دیا تم لوگوں نے. یہ واقعی انہی کے ساتھ آیا ہے. سبحان اللہ, مجھے اپنے ملکوں کی دور حاضر میں پولیس یاد آ گئی, کوئی سچ بولتا تو اسے مارتے رہتے, زبردستی گلواتے ہیں اسے, جھوٹ بولتا اسے چھوڑتے ہیں. سبحان اللہ. بہرحال صحابہ کرام اس وقت میدان جنگ تھی, ہمارے پولیس میدان جنگ تھوڑی ہوتی ہے تو ظلم کرتے ہیں نا. صحابہ کرام ظلم نہیں کیا, صحابہ کرام نے حق سے کام لیا ہے. میں تمہیں ویسے ایک بات بتا رہا تھا, صحابہ کرام نے حق سے کام لیا ہے. ایک جنگی قیدی کو پکڑ کے لے کے آئے جو جنگ میں شریک تھے, غلام انہیں کا تھا نا, پکڑ کے لے, چاہے وہ سفیان کا تھا یا ان کا تھا تو مشرکین کی طرف سے نا, یعنی کسی چلتے ہوئے کسی راہی کو تو نہیں پکڑ کے لے کے آئے نا. اور پھر وہ اس لیے مار رہے تھے کہ ان کو حقیقت پتہ تو نہیں تھا کہاں سے, اور جاسوس کو جو پکڑا جاتا ہے تو مارا نہیں جاتا حق کو گلوانے کے لیے, سچ گلوانے کے لیے. تو کے نزدیک یہ شخص کہتا ہے میں مشرکین کی طرف سے, یعنی ابو جہل کی طرف سے آیا ہوں. ابو جہل کہاں, اس وقت یہ پوری خبر بھی تھی کہ وہ کہاں پہ ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ قریب ہیں, بدر کے قریب. بہرحال مجلس شورا منعقد ہوئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سامنے رکھا معاملہ مشرکین کا کہ بدر کے جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں, تو سب سے پہلے اٹھے سر وکر صدیق رضی اللہ عنہ, بڑی پیاری عمدہ بات فرمائی. ان کے بعد پھر سر عمر بن خطاب اٹھے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. آپ سر پھر خاموش ہیں, یا ابھی بھی منتظر ہیں کوئی اور اٹھے. پھر تیسرے نمبر پہ اٹھے سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر روا دوا رہیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی, فذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون, تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, ہم یہیں پر بیٹھے ہیں. ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رب چلیں اور لڑیں, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ لڑتے رہیں گے. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا, اگر آپ ہم کو برق غمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں. محسوس ہوا سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو. یہ تینوں مہاجرین میں سے ہم میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس انتظار میں ہیں کہ ہم میں سے کوئی بات کرے. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس انتظار میں ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص کوئی بات کہے, یا ہم یا ہماری رائے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں. سعد بن معاذ کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. ذرا غور سے سنو, پیاری باتیں سنو. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکے ہیں, اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سب حق ہے, جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ سب حق ہے, اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سمع اور طاعت کا عہد و میثاق بھی دیا ہے, بیعت کر چکے ہیں. لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے. اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ کود پڑیں گے, ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا, آپ حکم تو دیں. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آخر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور ان کے لیے دعائے برکت کی. پھر ایک روایت آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت رغرانوں کے ساتھ جاتے ہیں جائزہ لینے کے لیے, پھر ایک وہاں پہ بدو ملتا ہے, ان سے دریافت کر دیں کہ بھائی یہاں پر کہاں کس طرف ہوں گے, یا آپ نے سنا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے قریش کا قافلہ وہاں سے نکلا ہے کوئی, اور اس قصے کے آخر میں ہم پانی میں سے ہیں, ہم لوگ پانی میں سے ہیں. تو اس بوڑھے نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ اب سر فرا پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاتا ہوں کون ہے. تو جب اس بوڑھے نے پورا بتا دیا, بزرگ نے سب کو بتا دیا کہ اگر میرا اندازہ ہے اگر وہ اس وقت نکلے ہوں گے تو مشکین عرب, تو وہ اس وقت بدر کی جگہ پہ, وہ بالکل صحیح درست جگہ فرمائی, اور محمد اگر مدینہ سے نکلا ہوگا جس وقت نکلا جسے مجھے خبر ملی تو وہ اس وقت فلان جگہ پہ ہوگا, وہ واقعی وہی جگہ تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے پھر آپ بتائیں آپ کون ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا ہم پانی میں سے ہیں, یعنی جواب صحیح نہیں دیا. تو یہ روایت ضعیف ہے, بعض مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے, اس لیے میں نشاندہی کرتا جا رہا ہوں کہ یہ روایت ضعیف ہے, صحیح روایت نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہو گئے, اور وہاں پر بدر کے چشمے پر پہلے پہنچے, اور ایک روایت میں جو معروف روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک بدر کے جو بڑا چشمہ تھا وہاں پر پہنچے, وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا, لیکن ایک صحابی سیدنا حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے ان سے عرض کی کیا یہ مقام جہاں پر آپ نازل ہوئے ہیں یا آپ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یا ایک یعنی جنگی حکمت عملی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنگی حکمت عملی ہے. تو پھر اس صحابی نے مشورہ دیا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے, آپ وہ پانی چشمہ لے لیں جو مشرکین سے زیادہ قریب ہے, تاکہ اگر ہم اس میں قابض ہو جائیں تو ہمارے پاس پانی رہے گا, ان کے پاس پانی نہیں رہے گا. یہ روایت ضعیف روایت ہے. جو صحیح روایت ہے, مشورہ لیا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ سے, اور مشترکہ فیصلہ میں یہ صحابی بھی ہوں گے کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن یہ نہیں کہ پہلے آپ سنے ایک جگہ پہ پھر اس جگہ سے منتقل ہوئے دوسری جگہ چلے گئے. تو یہ سند روایت ضعیف ہے, لیکن چشمہ وہی تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑاؤ ڈالا جو مشرکین سے زیادہ قریب تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں پہلے پہنچے. دیکھیں جنگ کی تیاری دیکھیں آپ, پہلے پہنچے. وہاں پر پہنچنے کے بعد سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی, ایک تجویز پیش کی کہ آپ تھوڑا سا ہمارے قائد ہیں تو آپ کے لیے کیوں نہ ہم ایک خاص جگہ بنا لیں, ایک بلند جگہ پر جو آپ یا جو ہمارے لیے یعنی مرکزی قیادت کی جگہ معلوم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اور آپ کی کمان میں آپ کے حکم کے مطابق ہم جنگ لڑتے رہیں گے. اور پھر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, یعنی ایک چھوٹا سا چھپر بنانا ہے, کسی بلند جگہ پہ تعمیر کرنا ہے, وہ ہماری قیادت کا مرکز ہوگا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے اور پھر آپ کے لیے چند جو ہیں جو محافظ ہیں وہ بھی ہم وہاں پہ مقرر کریں گے انصار میں سے. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے شامل کو گستاخی ہے یا کچھ, بلکہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کبھی جنگ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ سے یقین تو ہے کہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی, لیکن جنگ میں پتہ تو نہیں چلتا. اگر ہم کامیاب ہوئے تو الحمدللہ, یہ مقصود تھا. اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ جائیں گے, وہاں پر جن کو ہم پیچھے چھوڑ کے آئے ہوئے وہ ہم یعنی جو ہم آپ سے محبت کرتے وہ ہم سے کم آپ سے محبت نہیں کرنے والے, ہم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ان میں سے ایک شخص وہ واپس نہ بیٹھ اب جگہ پہ نہ بیٹھتا, تو ان کا عذر دیکھیں کہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے, ہم اگر مر مٹ جاتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی دے دیتے ہیں, تو پھر آپ ان کافروں سے اپنا حق لینے کے لیے ہمارے ان ساتھیوں کو ساتھ لے کے آ سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین باقی رہے, ہم رہے نہ رہیں اللہ تعالیٰ کا دین کو باقی رہنا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی, ان کے لیے دعا خیر بھی کی. پھر اس لشکر کی ترتیب فرمائی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل انشاءاللہ یہ فلان کی قتل گاہ ہے, یہاں پر فلان مرے گا, یعنی ابو جہل یہاں پہ پڑا ہوگا, وہاں پر عتبہ بن ربیعہ ہوگا, وہاں پر فلان کافر پڑا ہوگا, ان کی جہاں کی نشاندہی جگہوں کی نشاندہی کہ اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر جملے کے بعد فرماتے تھے انشاءاللہ. دیکھیں یہ فلان کا مقتل ہے انشاءاللہ, یہ فلان کا مقتل ہے انشاءاللہ. تو اس سے صحابہ کرام کو بہت حوصلہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے. پھر ایک خوبصورت سی بارش ہوئی, پیاری سی بارش, مومنوں کے لیے ثابت قدمی تھی, ریت جم گئی, اور وہی بارش یعنی ایک ہی جگہ پہ تھوڑا سا فاصلہ ہے, مشرکین کے لیے موسلادار بارش تھی, کیچڑ سا ہو گیا, ان کے پاؤں پہ سننا شروع ہو گئے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد جنگ سے پہلے کیسی آ رہی ہے, ابھی تو کچھ نہیں, ابھی تو ابتدا ہے. کافر سے ہم کبھی بھی اپنی طاقت سے جیت نہیں سکتے بتاؤں, اور نہ کبھی مومن کبھی کسی مسلمان اپنی طاقت سے کافروں سے جیتا ہے. مومن جیتا ہے اپنے ایمان سے, جیتا ہے تقویٰ سے, اللہ تعالیٰ کے در سے, فرما برداری سے, توحید سے, اتباع سنت سے, اس دین پر قائم رہنے سے. ایک ہی بادل ہے, ایک ہی جگہ ہے, آدھا بادل مسردار بارش دے رہا ہے اور آدھا بادل فوار دے رہا ہے پیاری سے, ان کے قدم ثابت اور ان کے قدم ڈگمگا گئے. اور پھر اب صبح جنگ کی تیاری ہے, صبح جنگ ہونی ہے. رات کو صحابہ کرام بڑی پیاری نیند سوئے, کبھی دیکھا آپ نے صبح جانا تیلی پی اور رات کو کوئی سو رہا, یہ مدد کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا. نیند طاری کون کر رہا تھا؟ سبحان اللہ. تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے نیندیں اڑ جاتی ہیں, جا رہا تیلی پہ ہے, صحابہ کرام سو رہے, نیندیں تو اس ہزار لشکر جو تھا ہزار وہ ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی کہ صبح کیا کرنا ہے, گھمنڈ تکبر غرور سے ان کو نیند نہیں آئی. صبح دیکھے ہم کرتے کہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں, یہاں پر صحابہ کرام اور سلا کون رہا ہے؟ یہ نیند عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نیند تھی اپنے خاص اور پیارے بندوں کے لیے. اور پھر اس بارش جو نازل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ فوار بھی آئی، کیوں؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر رہا ہے. وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے وسوسے تھے نا جو بار بار آ رہے تھے، وہ بھی چلے گئے اس بارش سے. وَلْيَرْبِطْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو گروہ پر، یربط یعنی گرہ ڈال دے، باندھ لے، مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور قدموں کو ثابت کر دے. ہونے تو بارش تھی نا، لیکن چار کتنے بڑے فائدے ہیں اس پیاری سی بارش کے، اور ساتھ غرون کی نیند بھی پیاری سی تسلی سے. جمعہ کی رات 17 رمضان سن 2 ہجری کی بات ہو رہی ہے. جمعرات، کل جمعہ کا دن ہے، کل جنگ ہونی ہے. 17 رمضان ہے سن 2 ہجری، اور مومنوں کے لیے یہ پہلا رمضان تھا جس میں روزے فرض ہوئے. ایک تو روزے کی آزمائش، اور پھر جنگ کی بھی آزمائش. دوسری طرف مشرکین کی حالت، ابو جہل نے عمیر بن وہب جمحی کو روانہ کیا کہ اے عمیر، تو گھوڑے پر سوار ہو کے جا کے دیکھ کہ کتنے لوگ ہیں. اب لشکر تھوڑا سے دور ہے آمنے سامنے، لیکن پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. تو عمیر بن وہب جاتا ہے، چکر لگا کے آتا ہے، آگے پیچھے ہو کے دیکھتا ہے، پھر دور تک بھی جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے. عمیر کہتا ہے تقریباً 300 آدمی ہیں، ٹوٹل تعداد تقریباً 300 آدمی ہیں، لیکن بیچ میں آ گیا، لیکن میں نے یہ سمجھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھی کہیں پر چھپے ہوئے ہوں، یا میں کچھ دھوکہ دینے کے لیے کہ تھوڑا سا نظر آ رہے ہیں اور ان سے زیادہ تعداد پیچھے چھپے ہوں، میں وہاں تک بھی دیکھ کے آیا ہوں، کچھ نظر نہیں آیا. یاد رکھو ہیں تو یہ 300 تقریباً، لیکن اللہ کی قسم کوئی خیر نہیں دیکھ رہا میں. میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کر لادے ہوئے یثرب کے اونٹ کے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے تمہارے منتظر ہیں. 300 کی تعداد ہے اور تمہارا سامنا کرنے جا رہے ہیں، یہ ماریں گے یا مریں گے، کوئی اور راستہ ہے نہیں ان کے پاس. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کچھ سوچو، آگے نہ بڑھو. کہتا ہے اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا. اگر وہ مریں گے نا ان میں سے کوئی، تو ایک در سے بھی مار کے جائیں گے، خالی ہاتھ کوئی نہیں جائے گا ان میں سے. یعنی دیکھو تمہارا 300 بندہ میں تو مرنا ہی ہے، اگر ان کو مارو گے نا تو ایک بندہ ادھر سے بھی مرے گا، 1000 میں سے 300 چلے گئے، تمہارے سرداروں میں سے بچے گا کیا؟ یعنی اگر وہ ماریں گے تو عام کو نہیں ماریں گے، اگر مریں گے تو کسی بڑے کو مار کے مریں گے. پھر آپس میں کہتے ذرا سوچ لو، قدم بڑھانے سے پہلے ذرا سوچ لو. سب نے یہ بات جب سن لی پھر پھوٹ پڑ گئی مشرکین کے لشکر میں. اچھا صبح کیا ہوا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، چشمہ کے قریب جہاں پر قابض تھے، تو مشرکین نے پانی پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا، کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، جو بھی اس پانی سے پیے گا وہ اس جنگ میں ضرور مرے گا. عجب سی بات ہے، سبحان، جس نے بھی پانی پی وہ مرا ہے. ان کے ساتھ حکیم بن حزام تھے، بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، انہوں نے پانی نہیں پیا اور یہ بچ گئے اور بعد میں اسلام قبول کیا اور بڑے اچھے اور خوبصورت مسلمان بنے ماشاءاللہ. برحال تو حکیم بن حزام نے جب یہ سنی بات عمیر بن وہب کی, اس نے دیکھا بھی اگر دعا کی جنگ ہوتی تو مسئلہ, اب جنگ نہیں چاہتے, اس جنگ میں ابو جہل ساری خرابی فساد کی جڑ جو ابو جہل ہے. اکثر نے یہ کہا بھی جان چھوٹ گئی, لیکن ابو جہل کا گھمنڈ تکبر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا. حکیم بن حزام نے سوچا کہ ایک اور سردار موجود ہے ان کے بیچ میں جن کی بات مانی جا سکتی ہے, اور وہ ہے بزرگ عتبہ بن ربیعہ. بڑی عمر والے تھے, ابو جہل سے بڑی عمر تھی, اور عرب میں سرداروں معروف سردار تھا, لیکن کمان سپہ سالار ابو جہل تھا, اور پتہ تھا کہ یہ شخص فسادی شخص ہے. اب عتبہ دیکھیں, اب ملاقات ہوتی ہے عتبہ کی حکیم بن حزام سے. حکیم صاحب خود جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو الولید, ولید عتبہ کے بیٹے کا نام ہے, اے ابو الولید آپ قریش کے بڑے آدمی ہیں اور واجب الاطاعت سردار ہیں, پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں کہ آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے آپ کے مرنے کے بعد بھی. اگر آج آپ اچھا کام کر لیا تو پھر آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوگا ہم سب کے بیچ میں پورے عرب میں. کہتے ہیں وہ کون سا ایسا کام ہے؟ حکیم بن حزام کہتے ہیں آپ لوگ واپس چلے جائیں, لیکن ایک مسئلہ تھا, ان کا ایک حلیف تھا جو سریہ نخلہ میں نے کہا تھا عمرو بن حضرمی کو قتل کیا بعض صحابہ نے سریہ نخلہ میں, تو ان کے بھائی ان کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے اس جنگ میں جنگ بدر کے لیے ابو جہل کے ساتھ, تو انہیں خون کا بدل لینا تھا. اب پتہ عربی کو خون کا بدلہ جو ہے یعنی ایک بنیاد ہوتی ہے ان کی زندگی کا ایک خاص حصہ ہوتا ہے, معافی کا نام نہیں ہوتا, خون کے بدلے خون ہوتا ہے بس. تو اصل خدشہ یہ تھا کہ اب جنگ اگر روکیں گے بھی تو پھر وہ ابو جہل ایک فتنہ کھڑا کر دے گا, تو آپ ایسا کریں آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا خون میرے ذمہ ہے میں اس کی دیت دے دیتا ہوں, ٹھیک. اب یہ اعلان کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو. عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے لیکن تم میرے طرف سے ضمانت لے لو, یعنی اگر تم یہ دیت دے دو تو پھر ضمانت مجھ سے بھی تم لے لو, کوئی حرج نہیں ہے, وہ میرے حلیف ہیں, میں اس کو دیت کا ذمہ دار ہوں, جو مال ضائع ہوا جو مال وہ لے گئے تھے وہ بھی میں واپس کر لوں گا, لیکن ایک بات ہے تم ہم ولیہ کے بیٹے سے جا کے بات کرو. اب ابو جہل نے کہا عمرو بن حزام نام لے کے نہیں کہا, ہم ولیہ اس کی ماں کا نام تھا, اور حنظل کرواہٹ کو کہتے ہیں یعنی دیکھیں کڑوی کا بیٹا, سبحان اللہ. بعض پورے گھرانے ایسے ہوتے ہیں, ابو جہل ہے ہم ولیہ ہے سبحان اللہ. ایسی ماں نے ایسے بیٹے کو پیدا کرنا تھا اور کیا کرنا تھا. اسے جا کے بات کرو, اسد فساد کی جڑ وہی ہے, اگر اسے تم قابو کر لیتے ہو نا تو میرے طرف سے معاملہ ٹھیک ہے, ہم جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے, اس کو راضی کر لو کسی طریقے سے. حکیم بن حزام جاتے ہیں ابو جہل کے پاس اور کہتے ہیں یہ پیغام ہے عتبہ کی طرف سے, اب میں نہیں کہا عتبہ کی طرف سے پیغام ہے کہ جنگ نہیں کرتے واپس چلتے ہیں, اور جو معاملہ ہے عمرو بن حضرمی کا وہ ان کے ذمے ہے, وہ دیت دینے کے لیے تیار ہیں, وہ جو مال لوٹے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں, جنگ نہیں کرتے واپس چلتے ہیں. ابو جہل شدید غصہ آیا اور کہا عتبہ کو میں جانتا ہوں, ایک دو گالی بھی دی, اور کہتا ہے کہ اس کا بیٹا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے نئی ترکیب سوچ رہا ہے. کون سا بیٹا تھا؟ ہاں ابو حذافہ عتبہ کا بیٹا تھا, پہلے اسلام قبول کیا اور پہلے ہجرت کر گئے. تو ابو جہل نے پکڑ لیا بات, دیکھیں شیطان کیسے کام کر, شیطان ان سے دیکھے نا, اگر تمہارے پاس توڑے میرے پاس اس سے بڑھ کر توڑے, تو عتبہ تو اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا ہے. اور پھر جا کے کہا عمرو بن حضرمی کہ بھائی کو بات یوں ہو رہی ہے تم کیا کہتے ہو, چھوڑ دے تمہارے بھائی کا خون, تمہیں پسند ہے لوگوں کے سامنے. تو اس نے اپنے پشت سے کپڑا ہٹا کے چیخنا شروع کر دیا, مجھے بدلنا چاہیے اپنے بھائی کا. پھر سب چیخنا شروع کر دیا, نہیں ہم تو نہیں جائیں گے. اور اس طریقے سے ابو جہل جو ہے اس جنگ کے آگ بھڑکانے میں کامیاب ہوا. دونوں لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں, آگے کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے, اس جنگ کے اختتام کیا ہوتا ہے, مشرکین کا انجام کیا ہوتا ہے, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.